بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، عالم وطالب علم كآداب، الإمام محي الدين يحيى بن شرف النووي رحمة الله عليه في كتاب سي المجموع كمقدمة سي شرح كدرس جاري ہے آج کی نشست میں پہلے باب سے درس کا آغاز کرتے ہیں. امام صاحب فرماتے ہیں فصل فی الاخلاص والصدق واحضار النیت فی جميع الاعمال البارزة والخفية. اخلاص سچائی اور نیت کے وجود کا بیان ہر عمل میں ظاہر اور پوشیدہ. اس باب سے اس مقدمہ کا آغاز کیا ہے امام النووی رحمۃ اللہ علیہ نے. اور اس مقدمے کے اس باب سے یہ ظاہر ہے کہ ہم کیا بات کرنے جا رہے ہیں. اخلاص، صدق اور نیت کی اہمیت کے تعلق سے اور ان چیزوں کا عمل سے کیا تعلق ہے. اصل ہر مسلمان کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ عمل کرے، لیکن اس عمل کے لیے چند چیزیں ضروری ہیں جو عمل سے پہلے اور عمل کے ساتھ ہونی چاہیے. ان میں سے تین چیز کا ذکر کیا ہے امام صاحب نے، الاخلاص والصدق والنیہ. اور اپنے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے امام صاحب نے چند آیات اور ایک حدیث یا بعض احادیث اور بعض سلف کے اقوال بیان فرمائے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. سب سے پہلے اخلاص کے تعلق سے چند اہم باتیں. امام صاحب فرماتے ہیں قال اللہ تعالی، اللہ تعالی فرماتے ہیں وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، اور ان کو حکم نہیں دیا گیا الا یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اخلاص کے ساتھ، دین کو خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں. یہ حکم کس نے دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. اور یہ آیت کریمہ جو سورۃ البینہ آیت نمبر 5 ہے، اور اخلاص کی اگر آپ سے کوئی بھی دلیل پوچھے تو یہی دلیل ہے اخلاص کی، سورۃ البینہ آیت نمبر 5. دوسری آیت سورۃ الزمر آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فعبد اللہ مخلصا له الدین، فعبد اللہ، عبادت کرو صرف اللہ تعالیٰ کی، مخلصا له الدین، اخلاص دین کے ساتھ. کس کو حکم دیا جا رہا ہے؟ کون حکم دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیا حکم دے رہے ہیں؟ فعبد اللہ، ایک اللہ ہی کی عبادت کرو. ایک اللہ کی عبادت کیسے ممکن ہے؟ ایک ہی راستہ ہے، کیا ہے؟ مخلصا لہ الدین. اخلاص نہیں تو توحید ہی نہیں، جیسے آگے میں مزید تفصیل سے انشاءاللہ بیان کروں گا. تیسری آیت سورۃ النساء آیت نمبر 100. جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. اور جو بھی اپنے گھر سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہجرت کرتا ہے پھر اسے موت آ جاتی ہے, بس تحقیق اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ہاں واقع ہو چکا ہے, چاہے منزل مقصود تک پہنچے یا نہ پہنچے. جب اللہ کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہجرت کی ہے, اپنے گھر کو چھوڑا ہے خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, اور کوئی مقصد نہیں ہے, نہ تجارت ہے نہ نکاح ہے نہ سیاحت ہے نہ سیر و تفریح ہے, کوئی اور مقصد ہی نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اگر وہ راستے میں مر جاتے اسے موت آ جاتی ہے تو اس کا اجر ثابت ہو چکا ہے, مکمل اجر. عمل تو پورا نہیں ہوا, عمل پورا ہوا تو اجر کیسے پورا مل گیا؟ اخلاص نیت کی وجہ سے. سبحان اللہ, اگر نیت میں اخلاص ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اس اخلاص نیت کی وجہ سے مکمل عمل کا اجر عطا فرماتے ہیں, گویا کہ اس نے پورا عمل کیا ہے, اگر جو عمل پورا نہ کر سکا. یہ اس کریم کا کرم ہے کہ نہیں, ہمارے اوپر احسان ہے کہ نہیں, ہم تھوڑا کرتے ہیں وہ بہت زیادہ دیتا ہے. وعلیکم السلام. اس آیت کریمہ کی مزید وضاحت امام صاحب نے اس معروف اور مشہور حدیث سے کی ہے جو بنیاد سمجھی جاتی ہے اخلاص کے تعلق سے. بارک اللہ فیک. امام صاحب فرماتے ہیں وروینا, اور ہمیں روایت کیا گیا, عن امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہم سے روایت کیا گیا امیر المؤمنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے, فرماتے ہیں میں نے سنا اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یقول, یہ فرماتے ہوئے, انما الاعمال بالنیات, عملوں کا دار و مدار صرف اور صرف نیتوں پر ہے. اعمال جمع ہے عمل کی, نیات جمع ہے نیت کی, انما حصر کے لیے ہے صرف اور صرف. وانما لكل امرئ ما نوى, اور ہر شخص کو اتنی ہی اجر و ثواب ملتا ہے جتنا کہ اس نے نیت کی ہے. عمل میں سے ہر شخص کو اتنی ہی اس عمل کے عوض میں یا اس عمل کے بدلے یا اس عمل کی وجہ سے جو بھی اجر و ثواب ملتا ہے, کتنا ملتا ہے؟ جتنی اس کی نیت ہے. فمن كانت هجرته الى الله ورسوله, بس جس کی ہجرت اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے, فہجرته الى الله ورسوله, بس اس کی ہجرت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے ہے. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها, اور جس کی ہجرت دنیا کے لیے جو پانا چاہتا ہے, او امرأة ينكحها, یا اس عورت کے جس سے وہ نکاح شادی کرنا چاہتا ہے, فہجرته الى ما هاجر الیہ, بس اس کی ہجرت اسی چیز کے لیے جس کے لیے اس نے ہجرت کی ہے. متفق علیہ حدیث ہے صحیح بخاری مسلم میں, معروف اور مشہور حدیث ہے. اس حدیث کے تعلق سے چند اہم باتیں, اس سے پہلے کہ میں سلف کے اقوال اس حدیث کے تعلق سے بیان کروں, چند وضاحتیں اہم باتیں اس حدیث کے تعلق سے. پہلی وضاحت کہ انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى, ایک ہی جملہ ہے, تأکید ہو رہی ہے, ڈفرنٹ ہے, دونوں کو ڈفرنس ہے, فرق ہے کوئی؟ کون بتائے گا؟ میں ذرا چائے پی رہا ہوں تھوڑی دیر. انما الاعمال بالنیات ایک جملہ ہے, وانما لكل امرئ ما نوى دوسرا جملہ ہے. ایک اچھا, بارک اللہ فیک, ایک عمل کے لیے, ایک معمول کے لیے. انما اعمال بالنیات عمل کے لیے ہے. یہ عمل کس کے لیے ہے؟ کتنا اخلاص ہے. وانما لکم ما نوى, ایک ہے عمل, وہ کیسا عمل ہے, کیا ہے, اور ایک ہے اس عمل کی اصل وجہ, یہ عمل کس کے لیے کیا جا رہا ہے. اگرچہ بعض علماء نے کہا کہ تأکید ہے پہلے جملے کی, لیکن جو صحیح المحققین علماء کا کہ یہ تأکید نہیں ہے, یہ دوسرا جملہ ہے, اور دونوں کو معنی میں فرق ہے. دوسرے جملے میں وہ معنی جو پہلے میں نہیں ہے, تاکہ بات مکمل ہو جائے. جب ہم عمل کرتے ہیں تو تین چیزیں ہوتی ہیں, کون سی؟ کوئی بھی عمل کر کے دیکھیں آپ, ایک عمل کرنے والا, ایک جس کے لیے عمل کیا جا رہا ہے, تیسرا عمل خود. عمل کہاں گیا بھائی؟ عمل بھی تو ہوتا ہے کہ نہیں؟ عمل کو بھی درست ہونا چاہیے, عامل کو بھی درست ہونا چاہیے. جس کے لیے عمل کیا جا رہا ہے اس کو حقدار ہونا چاہیے, تب تو عمل صحیح عمل ہوتا ہے, عمل صالح ہوتا ہے. ان تینوں میں سے ایک شرط نہیں ہے تو عمل صالح نہیں ہوتا. دوسری بات, یہاں پہ لفظ ہے فمن كانت ہجرته الى اللہ ورسوله, تو کیا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہجرت کی جاتی ہے, ہمیشہ کی جاتی ہے؟ اس لفظ سے کیا مراد ہے؟ کون بتائے گا؟ یعنی کوئی شخص آج کہتا ہے کہ میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہجرت کرنا چاہتا ہوں مدینہ کی طرف, جائز ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے میں مدینہ ہجرت کرنا چاہتا ہوں, یہ لفظ ہے نا حدیث کے, کیا ٹھیک ہے یہ؟ نہیں نہیں, پہلے تو میرا سوال کا جواب دینا, آپ بعد میں وضاحت کریں. آپ لوگ ارد گرد گھوم رہے, مجھے پتہ ہے, لیکن جواب نہیں دیا آپ لوگوں نے. پہلے سٹیپ بائی سٹیپ, پہلے جواب یہ ہے, یہ بات ایسی ہے, پھر یہ بات ہے. آپ اگلے سٹیپ کی بات کر رہے ہیں, میں پہلے کی بات کر رہا ہوں. سوال واضح ہے کہ نہیں؟ جی, اس وقت حکم تھا, اس وقت میں کیا فرق ہے اس وقت سے؟ واضح بات ہے یار, کیا ہو گیا؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہجرت کرنا صحیح تھا کہ نہیں؟ تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت ہو, مدد ہو, دین کی تقویت ہو, تعاون علی البر و تقویٰ ہو, اللہ کا حکم ہے. آج اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں, تو آج اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے ہجرت کرنا جائز نہیں ہے. بات سمجھ لیں, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے ہجرت کرنا جائز ہے, تو پھر الفاظ کیا ہونے چاہیے؟ ہجرت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے آج, یا اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے؟ اللہ کے لیے. دونوں جملے فرق سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ کل صحابی کہتا تھا میں اللہ اور اللہ کے رسول ہجرت کر رہا ہوں, توحید ہے, جائز ہے, ٹھیک. آج کوئی شخص کہتا ہے میں اللہ اور اللہ کے رسول کی ہجرت کر رہا ہوں, مدینہ جا رہا ہوں, درست ہے؟ دلیل یہ پیش کرتے ہیں صحیح بخاری کی روایت متفق علیہ, کیا جواب دیں گے آپ؟ کیا فرق پڑتا ہے میرے بھائی؟ دین اللہ تعالیٰ کا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ رہے گا، اور اس دین کی نصرت ہر مسلمان پر فرض ہے کہ نہیں؟ جب دین دنیا سے ٹکرا جاتا ہے تو ہجرت فرض ہو جاتی ہے، اس جگہ سے اس جگہ کے لیے جہاں پر آپ کا دین محفوظ رہتا ہے. اسے کہتے ہیں ہجرت کی تعریف کیا ہے؟ الانتقال من بلد الشرك الى بلد التوحید. کس کی تعریف ہے یہ؟ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ. یاد ہے کہ اصول ثلاثہ بھی بھول گئے؟ اصول ثلاثہ میں یہی تعریف ہے ہجرت کی. اپنے ایمان توحید کو بچانے کے لیے، دین کو بچانے کے لیے آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتی، اسے ہجرت کہتے ہیں شرعاً. لغتاً الانتقال من مکان الى مکان، ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت ہے. لیکن شرعاً جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے لیے ہجرت کب ہوگی؟ جب اللہ کے دین کے لیے ہجرت کی جائے گی. اللہ کے دین کے لیے ہجرت کیسے ہوگی؟ جب آپ وسلم زندہ تھے تو اللہ آپ وسلم کے لیے بھی ہجرت تھی، جب آپ وسلم وفات پا چکے ہیں تو آپ وسلم کے لیے جائز نہیں. کوئی دلیل بھی ہے کوئی بتائے گا؟ دیکھیں مخالفین دلیل پوچھیں گے نا. ابھی آپ نے تو کہہ دیا. اب اس حدیث کا جواب کیا ہے؟ کہ آپ وسلم کی زندگی میں تو تھا، وفات کے بعد تو اللہ کے لیے ہجرت کی جاتی ہے. آپ وسلم کے لیے، آپ وسلم وفات پا چکے ہیں. وہ پھر کچھ آرگومنٹ پیش کریں گے، پھر کیا جواب دیں گے آپ؟ وہ تو ٹھیک ہے. نہیں، اور مسئلہ ہے یہ جاننا، یہ اور مسئلہ ہے. اچھا میرا سوال سمجھیں آپ. آپ کے کوئی شخص آ کے کہتا ہے کہ میں مدینہ کی طرف ہجرت کرنے جا رہا ہوں اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے، آج آپ اسے کیا جواب دیں گے؟ آپ اپنے الفاظ درست کر لیں، آپ ضرور ہجرت کریں، آپ ضرور جائیں، لیکن آپ یہ کہ میں اللہ کے لیے ہجرت کرنے جا رہا ہوں. وہ کہیں گے حدیث میں تو ہے ہجرت ہو الی اللہ و رسولہ. آپ حدیث ہو کے حدیث کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں؟ مخالفت ظاہراً ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ حقیقتاً کیوں نہیں ہو رہی؟ یہ میرا سوال ہے. جی جی بارک اللہ. یہ جواب ہے. زیادہ کلو علم الحرص ماشاء اللہ. یہ جواب ہے. میں ہنٹ دینے والا تھا بغیر ہنٹ کے آپ پہنچ گئے ماشاء اللہ. اس وقت اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ اپنے قبر میں، برزخ زندگی میں زندہ ہے. قبر کے لیے سفر کرنا کیا حکم ہے؟ جائز ہے. دلیل لا تشد الرحال الا ثلاث مساجد. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب دونوں حدیث سامنے رکھتے ہم تو کیا معلوم ہوتا ہے؟ کہ آپ وسلم زندگی میں ہجرت کی جاتی اللہ اللہ کے رسول وسلم کے لیے، اور آپ وسلم وفات کے بعد مسجد نبوی کے لیے جانا تو جائز ہے، لیکن آپ وسلم کے لیے جانا جائز نہیں ہے. بات واضح ہو گئی؟ الحمدللہ. تیسری بات اسی حدیث کے تعلق سے، جب بات آئی اللہ اور اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہجرت، تو لفظ کو دوبارہ دہرایا فمن کانت ہجرته الی اللہ ورسولہ فہجرته الی اللہ ورسولہ، یہ لفظ ہے نا. اچھا، جب بات آئی دنیا کی تجارت کی یا نکاح کی تو کیا لفظ ہے؟ فہجرته الی ما ہاجر الیہ. وہاں پہ دوبارہ لفظ کو کیوں نہیں دہرایا گیا؟ دونوں میں فرق کیا ہے؟ جو بتائے گا دایاں ہاتھ کھڑا کر کے بتائے. ادھر بھی چھوٹا سا ہاتھ یوں کر کے آ رہا ہے. چلو آپ بتائیں پہلے کیا فرق ہے. اللہ اکبر. پہلے میں تعظیم، دوسرے میں تحقیر ہے. پہلے میں تعظیم ہے، دوسرے میں تحقیر ہے. تحقیر یعنی دنیا کے یہ معاملے جو ہے تو یہ تو حقیر ہے، اس کی کوئی وجود ہی نہیں ہے. اگر کوئی ہجرت ان کے لیے کرتا ہے تو پھر جا کے کرے، لفظ کو بھی نہیں دہرایا. دیکھیں اسے کہتے ہیں الفاظوں کا نور. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فصاحت اور بلاغت کا انتہا درجہ عطا فرمایا. اس میں سے آپ کے سامنے ثبوت ہے، یعنی اس حدیث میں دیکھیں فہجرت الی ما ہاجر الیہ، اور وہاں پر دوبارہ لفظ کو اللہ و رسول دوبارہ دہرایا. کہ آپ کو جاننا چاہیے, لفظوں سے بھی جاننا چاہیے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کیا ہے اور دنیا کتنی حقیر ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ وہ لفظ ہی بیان نہیں فرمایا. جی امام صاحب فرماتے ہیں, امام نووی رحمۃ اللہ علیہ, یہ حدیث صحیح متفق علی صحتہ ہے, علی صحتہ ہے, مجمع علی عظم موقعہ, اجماع ہے اس حدیث کی عظمت پر, اس کی جلالت پر, اور یہ حدیث ایمان کے قواعد میں سے ایک حدیث ہے اور سب سے پہلا ستون ہے ایمان کے ستونوں میں سے, اور ایمان کے ارکان میں سے سب سے پہلا اور سب سے تأکید کیا گیا رکن ہے. ارکان ایمان کتنی ہیں؟ سب سے پہلا کیا ہے؟ الایمان باللہ کی بنیاد کیا ہے؟ الاخلاص. الاخلاص توحید, اخلاص اور توحید نہیں ہے نا, جیسے میں آگے ثابت کروں گا انشاءاللہ. تو اخلاص بنیاد ہے. ٹھیک. قال الشافعی, من هو الشافعی؟ هو الامام, کون ہے؟ ابو عبد اللہ محمد بن ادریس الشافعی. کب وفات ہوئی؟ 204 ہجری. بارک اللہ فیک. ولادت کب ہوئی؟ 150 کی کیا اہمیت ہے؟ بارک اللہ. 150 ہجری میں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وفات پاتے ہیں, اسی سال امام شافعی پیدا ہوتے ہیں. کتنا عمر کا فرق ہے؟ کہتے ہیں نا, تاکہ طالب علم کو یہ پتا چلے جب بات ہوتی ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یا امام شافعی کی, تو عمر میں اور زمانے میں اتنا فرق ہے, ان کا آپس میں ملاقات نہیں ہے ان کی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, یہ حدیث فقہ کے 70 باب میں داخل ہوتا ہے. یہ حدیث, ایک حدیث فقہ کے 70 باب میں داخل ہوتی ہے, اتنی عظیم حدیث ہے یہ. اور یہ بھی فرمایا رحمۃ اللہ علیہ, یہ علم کا تیسرا حصہ ہے, ثلث العلم. یہ بھی اور ان کے علاوہ بھی علماء نے فرمایا, اور یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ ان احادیث میں سے جن پر پورے دین اسلام کا دار و مدار ہے, پورے اسلام کا دار و مدار. اور کتنی احادیث ہیں جن پر اسلام کا دار و مدار ہے؟ بعض نے کہا 3, بعض نے کہا 4, بعض نے کہا 2. جس نے 2 کہا جانتے ہیں دوسری کون سی حدیث ہے؟ ایک منٹ, ایسے نہیں, دائیں ہاتھ کھڑے کر کے تاکہ پتہ بھی چلے. آپ نے کہا حدیث جبریل, آپ نے متفق ہیں ان سے, آپ نے کچھ اور کہا, کون سی حدیث؟ بارک اللہ فیک. من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد, من احدث في امرنا شيئا ما ليس منه فهو رد. یہ حدیث اور یہ حدیث, انما الاعمال بالنیات. بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ 2 حدیثیں ہی دین اسلام کی بنیاد ہے. کوئی جانتا ہے جو مجھے بتائے گا کیوں؟ میرے پاس انعام اس وقت ہے نہیں, اگلے درس میں انعام لے کے آؤں گا میں انشاءاللہ. دین دیکھیں ذرا, سمجھیں ذرا, دین اسلام کی بات ہو رہی ہے, بنیاد. ہاں, دیکھیں وضاحت کریں گے تو انعام ادھورا نہیں کر سکتا میں. آپ ارد گرد گھوم رہے ہیں. جی, یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمل صالح کی 2 شرطیں, اخلاص اور اتباع. اللہ کے لیے اخلاص, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتباع. ٹھیک, جواب ٹھیک ہے. لیکن دین اسلام جب بنیاد کی بات کرتے ہیں, اگر مجھے وہ بتا دے تو پھر انعام پورا ہو جائے گا, میں وہاں تک جانا چاہتا ہوں. وہ ٹھیک, شرک نفی اخلاص ہے پہلی حدیث, دوسری حدیث بدعت کی نفی ہے, اور دین توحید اور اتباع سنت ہے, وہی بات ہے. کوئی اور دین کی بنیاد کی بات ہو رہی ہے, یہاں تک ہے. دیکھیں دین کی بنیاد کیا ہے, دین اسلام کی بنیاد کیا ہے, کب کوئی شخص دار اسلام میں داخل ہوتا ہے؟ کلمہ توحید پڑھے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ اخلاص ہے, توحید اخلاص ہے. محمد رسول اللہ کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم اتباع ہے. تو پورے دین کے دار و مدار دو حدیثوں پر ہے کہ نہیں؟ دین اسلام کلمہ توحید پر قائم ہے کہ نہیں؟ وہ کون سی دو حدیثیں ہیں جن سے آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ پورا دین اسلام دو حدیثوں پر قائم ہے؟ مجھے بتائیں, ان دونوں کے علاوہ کوئی ہیں؟ چلو آپ کہاں سے آئیں گے؟ دیکھیں عمل کی بات آپ کی درست ہے, لیکن اب کلمہ توحید تک لے کے آتے ہیں نا بات کو, پھر وہاں سے آپ یوں بات کو سمیٹتے ہیں نا, پھر بات آسان بھی ہو جائے, جواب بھی درست ہوتا ہے. تو آدھا ہی نام انشاءاللہ آپ کا. چلے امام صاحب فرماتے ہیں, امام النووی رحمۃ اللہ علیہ, اور میں نے جو اہم احادیث تھی اپنی اربعین میں جمع کر دیے. اربعین نووی احادیث جو ہیں, اس مطلب کیا ہے کہ اربعین نوویہ پہلے ہیں یا یہ رسالہ پہلے ہے؟ اربعین نوویہ پہلے تصنیف کر چکے تھے, بعد میں پھر یہ تصنیف آئی ہے. کہتے ہیں اس میں تقریباً 40 حدیث ہیں جسے کوئی بھی دیندار شخص ان کی معرفت کے بغیر یا ان سے بے پرواہی نہیں کر سکتا. جو بھی دین کو سمجھنا چاہتا ہے تو ان 40 احادیث سے گزر کر دین کو سمجھے گا, سبحان اللہ. اور بات بالکل درست ہے ان کی. کہتے ہیں لأنها كلها صحیحہ, پہلی بات ہے کہ سارے کے سارے صحیح ہیں, اور دین اسلام کی بنیاد اور اصول اور فروع اور زہد اور آداب اور مکارم اخلاق سب پر شامل ہیں, یہ بات بھی درست ہے. لیکن ان کے نزدیک سارے صحیح ہیں, ان میں سے ایک یا دو احادیث ضعیف ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے محققین کے نزدیک. لیکن معنی درست ہے, ان کا بھی درست معنی ہے, جو ضعیف ہیں وہ ان کا معنی بھی درست ہے. کہتے ہیں کہ میں نے اس حدیث سے اس تصنیف کا میں نے آغاز کیا ہے, کیونکہ میں نے ان لوگوں کے راستہ اپنایا ہے جو ہمارے اسلاف ہیں. سلف صالحین کے راستے کو اپناتے ہوئے میں بھی انہی کی طرح اپنی تصنیف میں بھی اسی حدیث سے میں نے اپنی اس کتاب کا آغاز کیا ہے. اور امام اہل الحدیث, ذرا اس جملے پہ غور کریں, اور امام اہل الحدیث بلا مدافع ابو عبداللہ البخاری رحمۃ اللہ علیہ, اور اہل حدیثوں کے امام بغیر شک و شبہ کے امام بخاری ابو عبداللہ محمد اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ, اپنی صحیح یعنی صحیح بخاری کا آغاز بھی اسی حدیث سے کیا. یعنی پھر میں کیوں نہ کروں. اور یہ بھی نقل کیا گیا ہے سلف کی ایک جماعت سے کہ وہ مستحب سمجھتے تھے کہ اپنی کتابوں کا آغاز اسی حدیث سے کیا جائے, تاکہ طالب علم کے لیے تنبیہ ہو کہ وہ اپنی نیت درست کر لے, اپنا ارادہ درست کر لے, صرف اللہ ہی کے لیے کر لے کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے. کتاب لکھنے بھی ایک عمل ہے, ہم پڑھتے کتاب ہم بھی عمل کرتے ہیں پڑھنے والے, تاکہ لکھنے والا بھی اخلاص سے لکھے, پڑھنے والا بھی اخلاص صرف اللہ ہی کے لیے پڑھے. کہتے ہیں ہم سے روایت کیا گیا امام ابی سعید عبد الرحمن بن مہدی رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے فرمایا کہ اگر میں کوئی کتاب لکھتا تو میں ہر باب کی ابتدا میں اسی حدیث کو دہراتا. اگر میں کوئی کتاب لکھتا تو صرف شروع میں نہیں, ہر باب کی شروع میں, ہر باب کے آغاز میں ابتدا اسی حدیث سے کرتا میں. اتنی عظیم حدیث ہے, انما الاعمال بالنیات. فرماتے ہیں اور یہ بھی فرمایا, یعنی امام عبد الرحمن بن مہدی رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے یہ بھی کہا, جس نے بھی کوئی کتاب لکھنی ہو, تصنیف کرنی ہو, تو اسے چاہے کہ اسی حدیث سے اپنی کتاب کا آغاز کرے. اور امام ابو سلیمان الخطابی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم سے پہلے جو ہمارے مشائخ تھے وہ اس حدیث کو انما اعمال بالنیات ہر چیز سے پہلے بیان کرنا پسند کرتے تھے. صرف بات لکھنے کی حد تک نہیں ہے, یعنی بات کرتے ہوئے بھی اپنے آپ کو یاد دہانی کے لیے اور اپنے جو شاگرد ہیں ان کو نصیحت کرتے ہوئے تو کثرت سے اس حدیث کو بیان کرتے. امور دین کی جو بھی بات کرتے ہیں کے تعلق سے یہیں سے اپنی بات کا آغاز کرتے. فرماتے ہیں لعموم الحاجۃ الیہ فی جمیع انواعہا, کیونکہ اس حدیث کی اشد حاجت ہے ہر معاملے میں. آپ کو پتا ہے کہ نیت کا یہ بھی فائدہ ہے, اچھی نیت کا یہ بھی فائدہ ہے کہ عادات عبادات میں بدل جاتی ہیں. کیا خیال ہے؟ کھانا ہم کھاتے ہیں عادت کے طور پر, سوتے ہیں عادت کے طور پر. اگر کوئی شخص رات کو اس نیت سے سوتا ہے کہ میں آرام کروں گا اور صبح فجر کی نماز میں اچھے موڈ میں اور نشاط کے ساتھ میں نماز فجر کی پڑھوں گا, تو اس کی یہ عادت عبادت میں تبدیل ہوئی کہ نہیں؟ سوتے تو سب ہیں, کھاتے بھی سب ہیں. اگر کوئی شخص کھا رہا ہے اور اس لیے کھا رہا ہے تاکہ اسے تقویت ملے اور پھر وہ درس میں بھی آ سکے یا درس بھی دے سکے یا وہ اللہ کے لیے ہجرت بھی کر سکے یا وہ صلاۃ التہجد بھی پڑھ سکے, تو یہ ساری عبادات ہیں. تو اپنی نیت کو بہتر کرنے کے لیے صرف اسے صرف نیت کو درست کرنا ہے, بس اس کا یہ عادت عبادت میں بدل جائے گی. رزق حلال, رزق کمانا ہم سب کماتے ہیں. رزق حلال کمانا اور اس نیت سے کہ میں نے حلال ہی کمانا ہے, آپ کو پتا ہے کہ آپ اپنے آفس میں بیٹھے ہوئے بھی عبادت میں ہوتے ہیں نہیں؟ آپ ٹائم پہ آتے ہیں, ٹائم پہ جاتے ہیں اور اپنے عمل کا حق ادا کرتے ہیں جیسے کہ کرنا چاہیے. دیکھیں بشر کے تقاضا باقی رہتے ہیں, کمزوری بھی ہوتی ہے, سستی بھی ہوتی ہے, کاہلی بھی ہوتی ہے, لیکن پھر بھی فتق اللہ مستطاعتم کی بنیاد پر جو بھی ہم اللہ کے لیے اپنے کام کو اچھا کرنا چاہتے ہیں تو وہ عمل جو ہے عبادت میں بدل جاتا ہے. آپ کے نام اعمال میں کچھ ایسی عبادات ہو جو آپ نے کبھی سوچی بھی نہیں. کس بنیاد پر؟ اخلاص اور نیت کی درستگی کی بنیاد پر. جیسا فرماتے ہیں یہ تو بات ہے اخلاص کے تعلق سے, آئیے دیکھتے ہیں صدق کے تعلق سے. اچھا سلف کے اقوال اسی اخلاص کے تعلق سے ابھی بیان کر رہے ہیں, صدق کے تعلق سے آگے بات کریں گے. اب سلف کے چند اقوال ذرا ملاحظہ فرمائیں اخلاص کے تعلق سے. فرماتے ہیں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں انما یعطی الرجل علی قدر نیتہ, ہر شخص کو صرف اتنا دیا جاتا ہے جتنا کہ اس کی نیت ہے. کتنی آپ کی نیت ہے؟ آپ کی نیت ایک کلو ہے, آپ کو اس میں سے ایک کلو اجر ملے گا, اس سے زیادہ نہیں. ارے نیت بھی تولی جاتی ہے. یا دیکھ لیں آپ عمل جب کرتے بعض اوقات آپ بالکل آپ کی نیت یعنی پختہ ہوتی ہے, مضبوط ہوتی ہے, بعض اوقات آپ سستی, جیسے آپ سست ہو آپ کی نیت بھی ایسی سست ہوتی ہے, ایسا کام نہیں چلے گا. ہر بندے کو اتنی اجر دیا جاتا ہے اس عمل بدل جو اس نے کیا ہے جتنی کہ اس کی نیت ہے. کہتے ہیں حبیب بن ابی ثابت التابعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان سے کسی نے کہا حدثنا, ہمیں کوئی حدیث سنائیں. تھوڑی دیر خاموش ہوئے, فرماتے ہیں حتی تجیء النیہ, شاگرد پوچھ رہے ہیں سائل پوچھ رہے ہیں کہ آپ کوئی حدیث سنا ہے, تو ذرا خاموش ہو گئے. تو سب لوگ پریشان ہو گئے, اس حدیث نہیں آتی کیا؟ تو کہتے ہیں میں انتظار کر رہا ہوں جب تک ابھی نیت لوٹ کے واپس آئے گی, پھر ابھی آپ کو حدیث سناتا ہوں میں, تو میں نیت کا انتظار کر رہا ہوں. کس کی بات ہو رہی ہے؟ التابعی, جانتے تابعی کون ہوتا ہے؟ بہترین تین زمانوں میں سے ایک عالم شخص کی بات ہو رہی ہے. ہمارے زمانے کے کسی جاہل یا چھوٹا طالب علم میرے جیسے شخص کی بات نہیں ہو رہی. حتی تجی النیہ, کیا نیت بھی آتی جاتی ہے؟ کیا خیال ہے؟ کبھی سوچے ہم نے؟ ہم تو صرف کام کرنا ہی جانتے ہیں, سب سے اچھا ہی کرتے ہیں, ہمارے جیسا کوئی نہیں ہوتا. نیت ہے نہیں ہے, سیدھی ہے الٹی ہے, تھوڑی ہے زیادہ ہے, اوپر ہے نیچے ہے, کہیں پر بھی ہے, بس کام تو کرنا ہی ہے نا ہم نے. حتی تجی النیہ, سبحان اللہ. اچھا اس سے بڑھ کر بات سنیں. یہ نام تو کافی بھائیوں نے سنا ہے. ابی عبداللہ سفیان بن سعید الثوری رحمہ اللہ, ایم محدثین میں سے ہے, معروف و مشہور نام ہے. یہ کیا کہتے ہیں نیت کے تعلق سے؟ فرماتے ہیں, ما عالجت شيئا اشد علي من نیتی انها تتقلب علي. میں نے نیت جیسی مشکل ترین چیز کی علاج نہیں دیکھا. نیت کی درستگی کے لیے جو مشکل ترین علاج ہے میں نے وہ کیا ہے, اور مجھے یہ لگا کہ نیت کو درست کرنا سب سے مشکل ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ الٹی سیدھی ہوتی رہتی ہے, انها تتقلب علی. اور ہم کہتے ہیں ہمارے جیسا کوئی نہیں ہے بھائی, ہماری نیت بس اللہ ہی کے لیے بالکل مضبوط ہے. ہم بعضوں کو ناانصافی کر بیٹھتے, اپنے ساتھ کر بیٹھتے. اس جملے کا معنی یہ ہے کہ انہوں نے بہت ساری چیزوں کو دیکھا جن کا تعلق شریعت سے ہے, اور انہوں نے یہ دیکھا کہ سب سے مشکل چیز جس کا علاج کرنا ضروری ہے, جس کا علاج بھی مشکل ہے, وہ کیا ہے؟ وہ نیت ہے. کیونکہ نیت الٹی سیدھی ہوتی رہتی ہے. جانتے ہیں کیوں الٹی سیدھی ہوتی رہتی ہے؟ ہاں, اللہ اکبر, بارک اللہ. کیونکہ نیت کی جگہ دل ہے, اور دل کو قلب کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ تقلب, دل بھی الٹا سیدھا ہوتا رہتا ہے, تو جو کچھ دل میں وہ بھی اس کے ساتھ الٹا سیدھا ہوگا کہ نہیں ہوگا. اس لیے یہ بھی دلیل ہے کہ نیت زبان سے نہیں کی جاتی, نیت کی جگہ جو ہے وہ دل ہی ہے. سفیان الثوری رحمۃ اللہ, سفیان الثوری, سفیان الثوری ان علماء میں سے ہیں جن کے تعلق سے امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ تجارت کرتے تھے. بتائیں, امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ زاہد تھے, صوفی نہیں تھے, زاہد تھے. وہ زاہد صوفی میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو کسی نے پوچھا بھی آپ عالم ہیں, زاہد ہیں, اور آپ تاجر بھی ہیں, یہ کیسے ممکن ہے؟ زہد کا کیا معنی ہے؟ کہ دنیا کی لذتوں سے دور ہو جانا. آپ تجارت بھی کرتے, مال بھی کماتے ہیں. کہتے ہیں اگر یہ اچھے نہ ہوتے تو میں تجارت بھی نہ کرتا, اگر یہ اچھے لوگ نہ ہوتے میں تجارت بھی نہ کرتا. گویا کہ وہ تجارت کرتے, مال کماتے, اور چھ بڑے محدثین پر خرچ کرتے مکمل, اور ان کو صرف حدیث کے علم کے لیے خاص, آپ نے یہ کچھ کرنا ہے. وہ علم حدیث کے اہتمام کرتے تھے. ان میں سے سفیان اور حمدین کا نام یاد رکھنے, چار, سفیانین اور حمدین, سفیان ثوری, سفیان بن عنینہ, حماد بن سلم اور حماد بن زید. یہ آسان نام یاد رہ جاتے ہیں, سفیانین اور حمدین, دو سفیان دو حمد. کون خرچ کرتا تھا ان پہ؟ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ. وہ کہتے ہیں اپنے گھر کے لیے مال کما رہے, دنیا کے لیے نہیں, مجھے دنیا نہیں چاہیے. مجھے دیکھتے ہیں کہ علم کیسے آگے بڑھا ہے, لوگوں نے کتنی قربانیاں دی. آج ہم اگر ایک بھائی کی مدد کرنے بھی کوشش کرتے وہ بھی ہم سے نہیں ہو پاتی, ہوتی ہے مشکل سے. کبھی ہاتھ لرزتے ہیں, کبھی پاؤں لرزتے ہیں, کبھی زبان لرزتی ہے, لیکن ان کی ایک ویژن تھا, ایک ٹارگٹ تھا, ایک مقصد تھا زندگی کا. پورا کر کے گئے کہ نہیں؟ پورا کر کے گئے. ہمارا کیا مقصد ہے زندگی میں؟ وہ کتنی پورے کر چکے ہیں ہم؟ ڈگری تھی لے لی ہے, شادی تھی کر لی ہے, نوکری تھی مل گئی ہے, اولاد تھی مل گئے ہیں, یہی مقاصد ہیں ہمارے, یا اور مقصد بھی ہے؟ کیا خیال, یہی مقصد ہے ہماری زندگی کے؟ چلو پوچھتے ہیں گدھے صاحب سے, پوچھتے ہیں جانور سے, پوچھتے ہیں یہ آپ کی زندگی کا کیا مقصد ہے؟ اگر زبان ہوتی تو کیا کہتا ہے؟ اگر گدھے کے پاس زبان ہوتی ان سے پوچھا جاتا بھی آپ کی زندگی کا کیا مقصد ہے، کیا جواب دیتے؟ دنیا میں، دنیا میں گدھا کیوں آیا ہے؟ کھانے کے لیے، پینے کے لیے، بچے پیدا کرنے، اپنے جنس کو برقرار رکھنے کے لیے، پھر موج مستی کر کے دنیا سے چلے گئے؟ عبادت وہ مکلف نہیں ہے، اللہ نے گدھے کو عبادت کے لیے پیدا نہیں کیا، یاد رکھیں. عبادت کے لیے کس کو پیدا کیا ہے؟ ہمیں پیدا کیا ہے، ہمیں پیدا کیا ہے، جنہوں نے اس کو پیدا کیا ہے. تو گدھے کو اللہ نے عبادت کے لیے پیدا نہیں کیا، عبادت وہ خود کرتا ہے، اس سے پوچھا نہیں گیا، اسے حکم نہیں دیا گیا، مکلف نہیں ہے وہ. لیکن وہ ہر لمحے اللہ کی تسبیح کرتا رہتا ہے. لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی، نہ ہم سمجھ سکتے ہیں، نہ ہم کبھی سمجھیں گے. اگر گدھے کی زندگی کا مقصد یہی ہے کہ کھانا ہے، پینا ہے، بچے پیدا کرنے ہیں، اور جو کام اس کے ذمہ ہے وہ اس نے کر لیا ہے. کبھی آپ نے دیکھا کہ گدھا بھی جاب لیس ہے؟ ہوتا ہے جاب لیس گدھا، کام کرتا رہتا ہے کہ نہیں کرتا رہتا؟ اس کا کھانا کھانا بھی نا، اس کی تلاش، یہ بھی اس کے لیے کام ہوتا ہے، مشن ہے نا اس کی، یہی آپ نے اپنی نسل برقرار رکھنی ہے. تو عجیب ہے یہ انسان، اس کا مقصد اس گدھے سے مقصد سے بڑھ کر نہیں ہے. کبھی سوچا ہم نے؟ مسلمان کا جو مقصد ہوتا ہے، کیونکہ ہم انسان کے ساتھ ساتھ ایک اور احسان بھی ہے، ہم مسلمان ہیں. اچھا، ہم انسان ہیں اور گدھا گدھا ہے، گدھے کا کوئی قصور ہے کہ وہ گدھا ہے، اور ہمارا کوئی کمال ہے کہ ہم انسان ہیں؟ کیا خیال ہے جی انسان صاحب، آپ کا کیا کمال ہے کہ آپ انسان ہیں؟ کوئی جواب ہے آپ کے پاس؟ کس کے پاس جواب ہے تو بتائیں. کیا آپ نے کہا تھا اللہ تعالیٰ مجھے انسان پیدا کرنا، اور کب کہا تھا؟ کیا خیال ہے؟ انسان نے، میں نے اور آپ نے، میں نے کبھی اللہ سے پوچھا اے اللہ تعالیٰ مجھے انسان ہی پیدا کرنا؟ کیا خیال ہے، کبھی کہا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں بغیر پوچھے انسان پیدا کیا کہ نہیں، بغیر سوال کیے؟ جو آپ کو بغیر سوال کیے دیتا ہے، محسن ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو ہم پیدائشی طور پر، صرف پیدائش، انسان پیدا ہوئے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا کافی احسان ہے. اور پھر مسلمان گھرانے میں، پھر اہل حدیث موحد گھرانے میں، متبع سنت گھرانے میں، کتنے احسان ہو گئے. میں آنکھوں کی نعمت، دیکھنے کی نعمت، سننے کی نعمت، بولنے کی نعمت، سوچنے کی نعمت، سمجھنے کی نعمت، حرکت کی نعمت، اس کی بات نہیں کر رہا میں، سانس لینے کی نعمت، دل دھڑکنے کی نعمت، خون گردش کرتا جسم، اس کی نعمت، کھانا کھانے کی نعمت، ہضم کرنے کی نعمت، اس کو پھر اخراج کے نظام کی نعمت، اس کی بات نہیں کر رہا میں. صرف وجود ہمارا، اس وقت جو ہم موجود ہیں جیسے، کتنی احسان ہے اللہ تعالیٰ کی، سبحان اللہ. تو اپنے مقصد درست کر لیں. مقصد کیا ہے؟ کہ اس وقت تک موت نہ آئے اللہ تعالیٰ سے، یہ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، جب تک کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی نہ ہو جائے. اگر موت دوسرے مسئلے میں ہوئی نا، یا دوسری صورت میں ہوئی، تو پھر واللہ کوئی خیر باقی نہیں ہے، پھر تو وہ گدھا بھی ہم سے اچھا ہے. کیوں اچھا ہے؟ کہ وہ مر گئے، اس کو کوئی حساب اور کتاب نہیں ہے. ہم مریں گے، ہم نے حساب کتاب بھی دینا ہے. جی واپس آتے ہیں. امام الفضیل بن عیاض رحمہ اللہ اخلاص کے طرف بڑی پیاری بات فرماتے ہیں. فرماتے ہیں ترک العمل لأجل الناس ریا، لوگوں کے لیے عمل کو چھوڑنا ریاکاری ہے. یہ پہلا جملہ. دوسرا جملہ والعمل لأجل الناس شرک، اور لوگوں کے لیے عمل کرنا شرک ہے. والاخلاص، اخلاص کیا ہے؟ والاخلاص ان يعافيك الله فيهما منهما، والاخلاص ان يعافيك الله منهما، اور اخلاص یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ ان دونوں سے محفوظ کر دے. اخلاص ریاکاری سے بھی حفاظت، اور شرک سے بھی حفاظت کا نام ہے. واپس آتے پہلے جملے کی طرف. ترک العمل لاجل الناس ریا، ہم تو یہ جانتے ہیں کہ ہم عمل کرتے ہیں لوگوں کے لیے تو ہو ریا ہے. ریاکاری کیا ہے؟ کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی عمل کرنا, نیک عمل, اچھا عمل کوئی کرنا. یہاں پر تو کچھ اور بات ہو رہی ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ ترک العمل لاجل الناس ریا, لوگوں کے لیے عمل کو چھوڑنا ریاکاری ہے. کیا یہ بھی ممکن ہے؟ کیسے؟ ایک بات تو یہ ہے کہ لوگوں کے لیے گناہ چھوڑنا کیا ہے؟ ریاکاری. ایک بندہ زنانی کرتا کیوں؟ کیونکہ لوگ اسے کہیں گے یہ زانی ہے, برا ہے. سود نہیں کھاتے کیونکہ لوگ کہتے یار یہ تو سود خور ہے, تو لوگوں کے ڈر کی وجہ سے نہیں کھاتا. وہ کسی حد تک یہ بات درست ہے, لیکن مقصد کچھ اور ہے اس کے پیچھے. اس کے ساتھ ساتھ جو اہم بات ہے وہ یہ نہیں ہے, ترک العمل لاجل الناس ریا. کوئی پہنچا ہے کہ نہیں پہنچا ہے؟ بارک اللہ فیک. بعض ایسے بھی لوگ ہیں کہ نہیں, جو کہ شیطان یہ دل میں وسوسہ کرتا ہے, ارے تم صدقات و خیرات نہ دو لوگ کہیں گے بڑا سخی ہے. تو کئی فاضل لوگ ایسے ہیں جو پیچھے ہٹ جاتے, صدقات و خیرات نہیں دیتے, اپنے آپ کو اس خیر سے محروم کرتے ہیں. بعض لوگ مسجد میں سنتیں نہیں پڑھتے, پھر گھر میں بھی نہیں پڑھتے. اچھا گھر میں پڑھیں گے, یہاں پر لوگ کہیں گے یہ بڑے اس کی اچھی نماز ہے, گھر میں پڑھیں گے, گھر میں موقع نہیں ملتا. ایک دفعہ, دو دفعہ, دس دفعہ تو گویا کہ اس نے سنتیں چھوڑ دی. کس کے لیے چھوڑی ہیں؟ لوگوں کے لیے چھوڑی ہیں. نیک عمل لوگوں کے لیے چھوڑنا بھی ریا ہے, جیسے کہ نیک عمل لوگوں کے لیے کرنا ریاکاری ہے. بس سمجھ آئیے. اس لیے کہ شیطان کے بہکاوے میں نہ آئے اور عمل کریں اللہ تعالی کے لیے. ہاں اگر شیطان وسوسہ دیتا ہے اور آپ اس کے ساتھ وسوسے میں شامل ہو جاتے ہیں اور آپ کی نیت میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے عمل کے دوران, ایسا ہوا ہے, تب تو ایسا عمل نہ کریں. بات یہ ہو رہی ہے کہ آپ عمل ابتدا ہی شروع نہیں کرتے. آپ عمل شروع نہیں کرتے لوگوں کے ڈر کی وجہ سے, کہ لوگ کہیں گے یہ بڑا مولوی ہے, بڑا اپنے آپ کو سمجھتا ہے, اور یہ بڑا یہ ہے, بڑا وہ ہے. تو یہ شیطان کا بہکاوا ہے. یہ بھی ریا کی ایک صورت ہے جس سے اکثر لوگ غافل ہیں. پہلے صورت سے سب واقف ہیں نا, اس سے تو آپ بچ سکتے ہیں. دوسرے سے کتنے لوگ بچ سکتے ہیں؟ کوئی نہ کوئی پھسلتا ہے کہ نہیں. اچھا دوسرا جملہ, والعمل لاجل الناس شرک, لوگوں کے لیے عمل کرنا شرک ہے. ہونا تو ریا چاہیے تھا نا, یہ لفظ ہونا چاہیے تھا. ریاکاری کا لفظ وہاں پہ استعمال کیا کیونکہ اکثر لوگ اس سے غافل ہیں, اور شرک لفظ یہاں پہ استعمال کیونکہ اکثر لوگ بھی اس سے غافل ہیں. وہ کیسے؟ دیکھیں عالم کے لفظ سے جب نور نکلتے تو پھر ایسے ہوتے ہیں. لوگوں کے لیے عمل کرنا ریاکاری ہے, اور الریا شرک الاصغر ہے کہ نہیں؟ تو شرک کے لفظ میں شرک اصغر بھی ہے اور شرک اکبر بھی ہے. شرک اکبر بھی ہو سکتا ہے؟ یہ کون سی نئی بات ہے پھر؟ یہ کون بتائے گا کہ شرک اکبر کیسے ہو سکتا ہے؟ والعمل لاجل الناس شرک. شرک اصغر تو ریاکاری ہے, پتہ چل گیا, سب کو پتا ہے کہ شرک اصغر ہے. دلیل کیا شرک اصغر, ریاکاری شرک اصغر ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر. تو آپ سے پوچھا گا شرک اصغر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الریا. ٹھیک, اب شرک اکبر کیسے ہو سکتا ہے؟ جب صرف عمل لوگوں کے لیے کرنا. کیا مطلب؟ ہاں النفاق. بارک اللہ فیک. النفاق, منافق کیا کرتا ہے؟ وہ ابتدان حقیقتاً اللہ کے لیے کوئی عمل کرتا ہی نہیں ہے. نفاق اکبر والا کیا کرتا ہے؟ اس نے عبادت کرنی ہی لوگوں کے لیے ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ النفاق الاکبر. بالکل نفاق بالاعتقاد اکبر وہی ہوتا ہے نا, عمل کا نفاق تو نفاق اصغر ہوتا ہے. نفاق اکبر جو ہے, اگر آپ دیکھتے ہیں کہ جب عبداللہ بن ابی بن سلول اور اس کے ہم نوالے ہم پیالے جو ہیں, جب نماز پڑھتے تو کیوں پڑھتے؟ اللہ کے لیے پڑھتے. کیا خیال, اللہ کے لیے پڑھتے؟ ایک نماز بھی اللہ کے لیے نہیں پڑھتے, نہیں پڑھتے اللہ کے لیے. کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام دیکھیں ہم بھی نمازی ہیں, ہم بھی نماز پڑھتے ہیں, اور اپنی جان اور مال کو محفوظ کر لیتے ہیں, دنیا کے لیے اپنے دین کو بیچ ڈالا. دنیا کے لیے دین کو بیچنا جو ہے, دین کو قربان کرنا جو ہے, یہ منافقین کا عمل ہے. اور شرک اس لیے کہا ہے, اس لیے لوگوں کے لیے عمل کرنا شرک ہے. اس کی دو قسمیں ہیں, شرک اکبر کا معنی نفاق, نفاق اکبر ہے, اور شرک اصغر ہے ریا, جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں. اخلاص کیا ہے؟ کہ دونوں سے اللہ تعالیٰ آپ محفوظ کر دے, اسے کہتے ہیں اخلاص. شرک اصغر سے بھی, شرک اکبر سے بھی. اس لیے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اخلاص کی ضد ریا ہے, اخلاص کی ضد ریا کاری ہے, اور یہاں تک وہ یہ سمجھتے ہیں, وہ یہ بات غلط ہے. اخلاص کی ضد ہے شرک اور ریا, دونوں چیزیں ٹھیک ہے. اور امام فضل بن عیاض کا قول بالکل واضح ہے. امام یوسف بن حسین رحمہ اللہ فرماتے ہیں, عز شیء فی الدنیا الاخلاص, سب زیادہ عزیز چیز دنیا میں کیا ہے؟ اخلاص ہے. صدق کے تعلق سے, سچائی کے تعلق سے جو ہم سب فرماتے ہیں, منور رحمۃ اللہ علیہ, اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان, فقال اللہ تعالی, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اتقوا اللہ, اللہ تعالیٰ سے ڈرو, تقوی کا راستہ اختیار کرو, وکونوا مع الصادقین, اور سچوں کے ساتھ رہو. وکونوا مع الصادقین, سچ بولنے والے, سچوں کے ساتھ رہو. اور یہ آیت کریم بالکل واضح ہے, اے ایمان والو, سب سے پہلے ایمان ہے, پھر تقوی ہے, اتقوا اللہ, اللہ تعالی سے ڈرو. جب تک کہ سچائی کا راستہ اختیار نہیں کرو گے, نہ تم متقی ہو نہ تم سچے مومن ہو. اور سچائی کا راستہ کیسے اختیار کیا جاتا ہے؟ جھوٹوں کے ساتھ رہنے سے, جھوٹے سے دوستی لگانے سے, یا سچوں کے ساتھ رہنے سے؟ کونوا مع الصادقین. صادقین سے کون مراد ہے؟ الانبیاء والصدقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا, سب سے اچھے دوست انہی کے دوست ہیں. اور اگر ان میں انبیاء, صدقین, شہداء, صالحین میں دیکھیں, ایک چیز یکساں ہے, کیا ہے؟ العقیدۃ الصحیحۃ والمنہج المستقیم, صحیح عقیدہ, ایک ہی عقیدہ, ایک ہی منہج ہے, اس لیے ایک ہی قسم کے لوگ ہیں, ایک ساتھ ان کو ذکر, ان کا ذکر کیا گیا ہے. جو کہ مخالفت کرتا ہے وہ ان میں سے نہیں ہے, یعنی وہ سچوں میں سے نہیں ہے. اس لیے بعض لوگوں نے ظلم کیا ہے. اگر کوئی راضی آ کے کہے کہ یہ آیت کریمہ ہمارے اماموں کے تعلق سے ہے, یا یہ آیت کریمہ جو ہے کونوا مع الصادقین ہمارے جو آیت اللہ ہے خمینی وغیرہ کے تعلق سے ہے, صحیح بات ہے کیوں غلط بات ہے؟ سب سے بڑے جھوٹے, جھوٹے کیوں ہیں؟ کہاں پہ جھوٹے؟ عقیدے میں, منہج میں, بنیاد میں ہی جھوٹ ہے, بنیاد ہی غلط ہے. عقیدے میں کیا غلطی ہے؟ شرک, غیر اللہ کو پکارنا, سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو مشکل کشا بنا لینا, اور بدعات اور خرافات تو آپ گن گن کے تھک جائیں گے. اس لیے کونوا مع الصادقین میں روافض ہے ہی نہیں. اچھا, اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ صادقین سے مراد مشائخ تصوف ہیں, پھر کیا خیال ہے؟ پھر تو درست ہے نا؟ آپ لوگ یہ بھی نہیں مانتے, یار کیا ہو گیا؟ جو روافض تو تھا وہ نہیں مانا ہم نے, یہ تو مان لینا. نہیں, کیا وجہ ہے؟ دیکھیں, ترازو ایک ہے, ایک ہی ترازو ہے نا. انبیاء, صدقین, شہداء, صالحین, انبیاء سب انبیاء کی دعوت اور عقیدہ ایک ہے علیہ الصلاۃ والسلام، صدیقین، شہداء، صالحین، یہ تین صفات سب سے زیادہ کس کے پاس ہے؟ کون متصف ان تین صفات سے امت میں سے؟ الصحابہ، بارک اللہ، الصحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین. اگر صحابی صدیق نہیں ہے تو پھر کوئی صدیق ہے نہیں. اگر صحابی شہید نہیں ہے جتنے انہیں قربانی دی شہادت، تو پھر دنیا میں کون شہید ہے؟ اگر وہ صالحین میں سے نہیں، پھر دنیا میں صالح کون باقی رہتا ہے؟ کوئی ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. تو یہ تین وصف جو ہے صحابہ کرام کے لیے سر فہرست ہے، انبیاء ہیں، پھر ان کے صحابہ ہیں. نہیں، اچھا مزے کی بات دیکھیں، ہر نبی سب سے افضل ہوتا ہے، اور نبی کے بعد اس کی امت میں سے سب سے افضل کون ہوتا ہے؟ اس کے صحابہ ہوتے ہیں. اور عجب ہے رافضیوں پر، یہ غلطی نہ یہودیوں نے کی ہے، نہ نصارہ نے کی ہے، نہ کسی اور نے کی ہے. کون سی غلطی؟ کہ صحابہ کرام پر لعنت بھیجتے ہیں، یہ عقید رکھتے ہیں کہ وہ مرتد ہو چکے ہیں، نعوذ باللہ، سوائے چند کے. یہود و نصارہ سے بھی گئے گزرے ہیں یہ لوگ. یہودی تورات کی تحریف کرنے والے بھی آج مانتے ہیں کہ سب سے اچھے لوگ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تھے، ان کے صحابی تھے. نصارہ بھی انجیل میں تحریف کرنے والے لوگ آج مانتے ہیں کہ سب سے اچھے لوگ کون تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے، ان کے صحابی تھے. اور کوئی مسلمان یہ سوچ سکتا ہے کہ سب سے برے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے؟ کیا خیال ہے؟ کونوا مع الصادقین، یہ وہ لوگ ہیں جن کا عقیدہ درست ہے، جن کا منہج مستقیم اور صراط مستقیم پر چلنے والے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم. انعمت علیہم کون ہے؟ کون ہے؟ کس نے کہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. کہاں پہ؟ سنائے ذرا. ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. جو بھی صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتا ہے، صادقین میں سے ہے، عقیدے میں، منہج میں، عبادات میں، سیاست میں، دین کے ہر امر میں، چونکہ راستے پہ چلتا ہے، وہ صدیقین میں سے ہے، صادقین میں سے ہے. جو ان کے خلاف کوئی اور راستہ اختیار کرتا ہے، چاہے وہ رافضی ہو، چاہے وہ خارجی ہو، چاہے معتزلی ہو، اشعری ہو، ماتوریدی ہو، صوفی ہو، کوئی بھی ہو، وہ صدیقین میں سے نہیں، سچوں کے ساتھ نہیں. دعوے تو کرنے والے بہت ہیں، کرنے والے عملاً کر کے دکھائیں کون اس راستے پر چلنے والا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں حدیثوں بھی گروہ بن گئے ہیں، سلف میں بھی گروہ ہے. نہیں بھائی، ایک ہی گروہ، طائفہ منصورہ ایک ہی ہے. جو مخالفت کرتا ہے، اگر چوپڑا آپ کو سلفی بھی کہتا ہے، مخالفت بھی کرتا ہے، وہ سلفی تو نہیں ہے نا. بعض لوگ کہتے ہیں ہم صوفی اہل حدیث ہیں، یہ نئے گروہ نکلا. صوفی حدیث کیسے بن سکتا ہے بھائی؟ بن سکتے ہیں، ممکن ہے. کیا خیال ہے؟ آگ اور پانی ایک ساتھ، اور آگ بھی جل رہی ہے، پانی بھی ہے. نہیں میرے بھائی، ایسے نہیں ہوتا. یا تو الحدیث ہے یا صوفی ہے، کیونکہ دونوں میں تضاد ہے. تصوف میں الحدیثیت کا نام تک نہیں ہے، اور الحدیثیت میں تصوف کا نام بھی نہیں، تو دونوں کیسے جڑ سکتے ہیں؟ اسی طریقے سے جو بھی منہج سلف سے الگ ہو کر کوئی اور راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے، وہ ان میں سے نہیں، اگرچہ وہ دعوی کرتا رہے، چاہے اوپر سلفی بھی کہے. ہمارا ترازو ایک ہے، جیسے میں نے کہا ہے، ایک ہی ترازو ہے، دو نہیں ہے. رفع دین بھی کرتا ہے، نماز بھی حدیث والی پڑھتا ہے، لیکن منہج مختلف ہے. تکفیر کا منہج ہے، تفجیر کا منہج ہے، وہ حدیثوں میں سے نہیں ہے. وہ سلفی نہیں, اگرچہ وہ دعویٰ بھی کرتا رہتا ہے. بات واضح ہے کہ نہیں؟ ترازو ایک ہی ہے, یعنی کہ وہ حدیث ہے تو اس کے لیے جائز ہے, وہ صوفی اصول جائز نہیں ہے. نہیں, اللہ تعالیٰ کا دین ایک ہی بالکل واضح ہے, روشن ہے, اور منہج سلف بالکل روشن ہے. جو اس کے مطابق ہے وہ انہی میں سے ہے, جو مخالف ہے وہ ان میں سے نہیں ہے. آخر میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں سچ کے تعلق سے. کہتے ہیں سچا انسان جو ہے وہ ہمیشہ حق کے ساتھ گھومتا رہتا ہے. ذرا بات طلب غور ہے آخر میں. اگر شرعی فضیلت نماز میں ہے تو نماز پڑھتا ہے, یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سچے انسان جس کی نیت درست ہے, مخلص انسان, وہ ہمیشہ ایک عادت پر نہیں رہتا, وہ بدلتا رہتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ, یا کسی بنیاد پر وہ اپنے اعمال میں تنوع پیدا کرتا ہے. کہتے ہیں سچا انسان, مخلص, سہنیت والا, وہ حق کے ساتھ گھومتا رہتا ہے. کس کے ساتھ گھومتا ہے؟ حق کے ساتھ. اگر شرعی فضیلت نماز میں اس وقت تو پھر نماز پڑھتا ہے, اگر علماء اور صالحین کے ساتھ بیٹھنے سے ہے, ان سے علم حاصل کرنے سے ہے, تو وہاں پہ اس کو آپ کو نظر آئے گا. اگر بچوں کے ساتھ وقت گزارنے سے ہے تو اپنے اہل عیال میں نظر آئے گا. وہ اگر کسی مسلمان کی مدد طلب ہے آپ کو وہاں پہ نظر آئے گا. وہ شخص ایک ہی ہے, دیکھیں کیسے گھوم رہا ہے, ٹھیک ہے. اگر کسی مجبور یا محتاج, کسی چیز کی محتاجی ہے یا اس کی ضرورت ہے, تو آپ کو وہاں پہ نظر آئے گا. تو حقیقتاً وہ اپنی عادت کو نہیں دیکھتا, وہ یہ دیکھتا ہے کہ شرعاً اس کے لیے زیادہ فضیلت والا عمل کون سا ہے. اسی طریقے سے روزہ, قرآن جی کی تلاوت, اللہ تعالیٰ کا ذکر, کھانا اور پینا, الجد والمزاح, سیریسنس اور مزاح کا وقت جو ہے, لوگوں کے ساتھ میل جول یا ان سے الگ رہنا, اچھے کپڑے پہننا یا سادہ عام شکل و صورت میں رہنا, یا اس طریقے سے کچھ بھی ہو, جس چیز میں شرع فضیلت وہ دیکھتا ہے تو وہی کر گزرتا ہے. ایک عادت یا ایک مخصوص عبادت سے اپنے آپ کو متوقف نہیں کر دیتا, بس ایک ہی کام کرنا ہے بس. جانتے کیوں؟ وہاں سے فرماتے ہیں کیونکہ ریاکار کی یہی پہچان ہے, ایک عمل کرتا ہے لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ ایسے, پھر اسے چھوڑتا نہیں ہے. وہ چاہے فضیلت دوسرے عمل میں ہے تو اس کو یہ چاہے دوسرا عمل کریں جس میں زیادہ فضیلت ہے, نہیں وہ آپ کو ادھر ہی نظر آئے گا, وہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. اس کی دلیل کیا ہے بھائی؟ کہتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف احوال تھے, نماز میں, روزے میں, اوراد میں, کھانے میں, پینے میں, لباس میں, سواری میں, گھر والوں کے ساتھ رہنے میں, سیریسنس میں, مزاح میں, خوشی میں, غصے میں, انکار منکر میں, شدت اختیار کرنا یا نرمی اختیار کرنا, یا جس کو کسی سزا کی, یا جو کہ اگر سزا کا مستحق ہے اس کو سزا دینا, یا نہ دینے یا کم یا زیادہ دینا, یا ان کو معاف کر دینا, یہ سارے کے سارے چیزیں بحسب الامکان والافضل فی ذلک الوقت والحال, اس وقت کیا زیادہ فضیلت والا ہے وہی کر گزرتے. جیسا فرماتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک ہی عبادت کے مختلف حالتیں ہوتی ہیں. میں ایک سوال کرتے ہوں پہلی آخر میں, جو جواب دیں گے اس کا بھی انشاءاللہ ایک انعام ہے, لیکن دائیں ہاتھ کھڑا کر کے جواب دیں, وہ کون سی عبادت ہے آج فرض ہے, کل حرام ہے, پرسوں مستحب ہے؟ دائیں ہاتھ کھڑا کر کے, وہ کون سی عبادت ہے اگر آج میں کرتا ہوں تو مجھ پر فرض ہے, اگر کل کرتا ہوں تو حرام ہے, پرسوں کرتا ہوں مستحب ہے؟ آپ نے ہاتھ بھی اٹھا لیا, جواب بھی دے دیا. کیا ہے؟ روزہ ہے. بارک اللہ فیک. کیسے؟ رمضان کے آخری دن میں فرض ہے, عید کے دن حرام ہے, ایک دوسرے دن چھ شوال کے روزے کا آغاز کر مستحب ہے کہ نہیں؟ تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ ایک عبادت ہے تین مختلف حالات ہیں. نہیں, وہ عبادت ایک دن حرام ہے, ایک دن فرض ہے, تیسرے دن مستحب ہے. تو پھر ہمیں ایک عبادت پر قائم رہنا چاہیے اگر حرام بھی ہو تب بھی کریں گے؟ کیا خیال ہے؟ یا یہ دیکھیں گے کہ اس وقت اس کی فضیلت ہے کہ نہیں؟ تو کسی کو دیکھا جاتا ہے؟ اس فضیلت کو دیکھا جاتا ہے, نہ کہ اس عبادت کو دیکھا جاتا ہے. کہتے ہیں فالصوم حرام یوم العید واجب قبلہ مسنون بعدہ. اور نماز کو دیکھیں آپ, بعض اوقات میں معظم الاوقات محبوبہ ہے اور مکروہ ہے بعض اوقات میں, ایسے نہیں نفل مطلق نماز جو ہے, یا فرض نماز بھی ہر حالت میں ٹھیک ہے. چند حالت میں مکروہ ہے, کون سی حالت ہے فرض نماز مکروہ ہو جاتی ہے؟ کوئی حالت ہے کہ نہیں؟ کیا خیال ہے؟ ہاں, نشے کی حالت میں نہیں آپ جی, ہاں مدافعت الاخبثین, آپ یہ کہہ رہے تھے. مدافعت الاخبثین کیا ہوتا ہے؟ جب پیشاب یا پیخانے کی حاجت ہو, نماز بھی قائم ہو, کوئی کچھ نماز پڑھ لے, تو یہ اس صورت میں مکروہ ہے. کیونکہ آپ کے دھیان کہاں ہوگا؟ قضاء حاجت پہ ہوگا, تکلیف میں ہے, پھر بھی آپ کھڑے نماز پڑھے, تو اس لیے پہلے قضاء حاجت سے فارغ ہو جائیں پھر آپ نماز پڑھ لیں. تو یہ بھی ایک صورت ہے. قرآن مجید کی مثال کون مجھے دے گا؟ ایک اور مثال قرآن مجید کی, محبوبتن و مکروہ, کب محبوب ہے کب مکروہ ہے؟ وہ مکروہ یعنی کراہ تحریم تک بھی پہنچ سکتی ہے. جی بارک اللہ فیک. آپ کیا کہتے ہیں؟ جنابت کی حالت میں پڑھنا بارک اللہ, حالت ڈفرینٹ ہے, حرام ہے, اور عام حالت میں ٹھیک ہے. آپ کچھ اور کہہ رہے تھے, رکوع اور سجدے میں قرآن پڑھ سکتے ہیں. آپ بیٹھے ہیں, قرآن پڑھنا مستحب ہے, سجدے میں پڑھ رہے ہیں, نماز میں پڑھ رہے ہیں, سجدے میں پڑھ رہے ہیں, تو جائز نہیں ہے. ایک ہی نماز ہے, یہاں پر آپ کھڑے ہیں, سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں, رکن ہے, سجدے میں جا کے پڑھ رہے ہیں, تلاوت کر رہے ہیں, تو حرام ہے. اچھا لباس کے تعلق سے کوئی جانتا ہے مثال لباس کی؟ لیکن لباس تک بھی ممکن ہے. لباس عید کے دن اچھا پہننا مستحب ہے. صلاۃ الاستسقاء کے لیے مسنون طریقہ یہ ہے کہ آپ کے جو لباس ہے وہی خاص غسل کر کے اچھے لباس پہن کے نہ جائیں, تاکہ اللہ ہماری اس حالت کو دیکھ کے ہم پر رحم فرمائے اور بارش عطا فرمائے. تو یہ شیخ صاحب نے یہاں مثالیں دی, امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرماتے ہیں. یہ چند باتیں تھیں جس کو بیان کرنا انہوں نے پسند فرمایا, تاکہ طالب علم جو ہے وہ علم حاصل کرنے سے پہلے, علم کی اہمیت جاننے سے پہلے ان تین چیزوں کو اچھی طرح جان لیں. کیا تین چیزیں تھیں؟ الاخلاص والصدق والنیہ. اگرچہ سب کا تعلق نیت سے ہے, تو بات نیت کی ہوئی ہے, چاہے سچ کے تعلق سے بات ہوئی ہو یا اخلاص کے تعلق سے, تو نیت سب سے پہلے ہے, اس کے بعد علم ہے, اس کے بعد عمل ہے. تو نیت گویا کہ علم سے بھی پہلے ہے. ہم یہ کیا کہتے تھے؟ علم سب سے پہلے نا. یہ تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ بھی تو علم ہے کہ نیت سب سے پہلے, لیکن علم کو برقرار رکھنے کے لیے تو پھر بھی نیت کا ہونا ضروری ہے نا. اب یہ علم حاصل کر رہے ہیں کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اگر نیت درست ہے تو تب بھی تو ٹھیک ہے نا, ورنہ یہ جاننا کہ نیت ضروری ہے اور پھر کسی اور کے لیے ہم یہاں پہ جمع ہو اور صرف نام کے لیے, تاکہ لوگ یار بڑے طالب علم آگے بڑے اکٹھے ہوتے ہیں لوگ, کوئی فائدہ ہے اس کا؟ تو نیت بنیاد ہے. اس لیے شیخ صاحب نے یہاں پر بھی علم کی اہمیت سے پہلے, اگلا باب علم کی اہمیت کے تعلق سے ہے, تو یہاں سب سے پہلے اخلاص سے بات شروع کی ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اگلے درس میں انشاءاللہ علم کی فضیلت کے تعلق سے بڑی اہم اور پیاری باتیں, علماء کے اور سلف کی بڑی پیاری باتیں ہیں. نفاق اکبر شرک اکبر کیسے ہو سکتا ہے؟ کون جواب دے گا؟ چائے بھی پی لیں ساتھ ساتھ. نفاق اکبر شرک اکبر کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی کا سوال ہے. شرک کا معنی جاننے کے تو یہ بھی جان لیں گے آسان ہو جائے گا. شرک کا معنی کیا ہے؟ صرف العباد لغیر اللہ, ان میں سے کوئی حق غیر کو دے دے. عبادت نماز پڑھنا کس کا حق ہے؟ یہ نماز کس لیے پڑھتا ہے؟ اللہ کے لیے پڑھتا ہے. یہ لوگوں کے درس کی وجہ سے پڑھتا ہے. نہیں, کفر اکبر بھی ہے, شرک اکبر ہی ہے, اور نفاق اکبر بھی ہے. اس لیے جو نفاق اکبر منافقین کہاں پہ ہے؟ فی الدرک الاسفل من النار. مشرکین بھی اوپر ہیں, کافر بھی اوپر ہیں. سب سے نیچے کیوں ہیں؟ کیونکہ ان میں سے سب سے ایک خصلت لے کے نیچے آئے ہیں. کفر اکبر بھی لیا ہے اور شرک اکبر بھی لیا ہے اور نفاق اکبر بھی لیا ہے. جی نہیں نہیں سمجھے, میں ایک چیز بتاؤں آپ کو. فرق کیا ہے اس میں؟ ایک کافر جھٹلا دیا نا, ظاہر یہ مسلمان ہے کہ نہیں؟ نفاق اکبر مارا, نفاق اکبر مارا, ظاہر مسلمان ہے کہ نہیں؟ کلمہ پڑھا ہے, نماز بھی پڑھی ہے, روزہ بھی رکھا ہے, حج بھی کیا ہے, نہیں؟ لیکن اس کی ساری کی ساری عبادت اللہ کے لیے غیر اللہ کے لیے ہیں. ہاں بات یہ ہے, تو زبان سے تو مان رہے کہ اللہ تعالیٰ کو. جی ہاں جی ہاں, یہ کیا ہے؟ میں بتاؤں آپ کو اس کی صورتیں. یہ ریاکاری ہے, ریاکاری ہے, شرک اصغر ہے. ہاں ہاں, شرک ہے. شرک مطلب نہیں نہیں کفر تو ہے, لیکن ایک شخص اب علی کو پکارتے ہیں, رضی اللہ عنہ کو, سن علی کو پکارتا ہے, یا علی مدد, شرک اکبر ہے کہ نہیں؟ دعا عبادت ہے, اس دعا کسی اور سے مانگ لی ہے, یہ شرک اکبر کیوں ہے؟
کیونکہ حق اس نے اللہ تعالیٰ کا حق بھی علی کو دے
دی. یہاں پر نماز کا حق اللہ کو ہے نا, وہ کسی اور کو دے رہا ہے. جا رہے ہیں.